أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود پڑھیے محمد وآل محمد. موضوع سخن، جیسا کہ آپ بزرگان اور سروران آگاہ ہیں، فلسفہ انتظار ہے. آج تیسرے دن کی گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک وضاحتی نقطہ عرض کرتا چلوں، کہ وہ بھی یہاں بھی اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے، اور ہمیشہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے ہر گفتگو کو سمجھنے کے لیے، خواہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، کوئی اور شخصیت، کوئی اور عالم، کوئی اور فاضل آئے آپ کے سامنے آ کر کوئی بات کرے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں بہت بڑا امتیاز ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. یہ آیت درواقع اسلام کا ایک طرائی امتیاز ہے، وہ لوگ جو اسلام پر بعض پہلوؤں سے اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی منہ توڑ جواب ہے، دندان شکن جواب ہے. آیت کے معنی یہ ہیں کہ بشارت دو میرے ان بندوں کو کہ جو ہر بات سنتے ہیں، اور ہر بات سننے کے بعد ان میں سے بہترین بات کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنا. سننے کی جب باری آتی ہے تو وہ ہر بات سننے کے لیے تیار ہیں، شرح صدر کے ساتھ، وسیع دل کے ساتھ، وسیع دماغ کے ساتھ، وسیع سینے کے ساتھ. لیکن جب ماننے کی باری آتی ہے، پیروی کرنی ہوتی ہے، کسی بات کو قبول کرنا ہوتا ہے، اس صورت میں ہر بات کو نہیں مانتے. سننے کے الگ مرحلہ ہے، ماننے کا مرحلہ جدا ہے. سننے کے اصول الگ ہیں، آداب الگ ہیں، ماننے کے اصول اور آداب جدا ہیں. قرآن مجید نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے، اور بہت ہی بنیادی رہنمائی ہے، کہ اپنے کان بند نہ کریں کسی چیز پر بھی. ہر بات سنیں آپ، پسند ہو یا نہ پسند ہو آپ کو، لیکن جب اس کو قبول کرنا ہے آپ نے، تو ان میں سے دیکھیں کہ بہترین ان میں سے کون سی بات ہے. اب یہاں پر معلوم ہے کہ پھر یہ جو ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ آپ سننے کی حد تک اگر سننا چاہیں تو ہر بات سنیں، لیکن جب ماننا چاہیں تو اس میں سے بہترین قول کو انتخاب کر کے مانیں. یعنی آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ بہترین بات کو انتخاب کر سکیں، آپ تشخیص دے سکیں کہ یہ بہترین بات ہے. احسن القول، اقوال سارے سنیں لیکن احسن القول کو، احسن الحدیث کو قبول کریں آپ. آپ کے پاس خدا نے ایک معیار رکھا ہوا ہے احسن القول کی تشخیص کا، اور احسن القول کو جدا کرنے کا. اور یہ کہ ہم اپنی خلقت میں کبھی غور کریں، تفکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیسے ہے. اگر ہم غور کریں تو اپنی ساخت ہماری ظاہری ایسے ہے، بدنی ساخت ہماری ایسے ہے، یہ ڈانچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنایا ہے، اس کو دیکھ کر ہی انسان اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اس سے اللہ نے کوئی کام لینا چاہا ہے، اس وجہ سے اس کی ساخت اس طرح سے ہے. آپ حیوان کی شکل کو دیکھیں، افقی شکل ہوتی ہے اس کی، اور اس کی گردن نیچے جھکی ہوئی ہے، منہ اس کا نیچے جھکا ہوا ہے، نگاہیں بھی اس کی نیچے ہیں ساری. لیکن انسان کو اللہ نے اس طرح سے نہیں بنایا، جھکی ہوئی گردن والا، جھکی ہوئی کمر والا نہیں بنایا، چار ٹانگوں والا نہیں بنایا، دو ٹانگیں بنائی ہیں اور عمودی شکل دی ہے، اور اس کے بعد جو حواس ہمیں دیے ہیں، جو اعضاء و جوارح ہمیں دیے ہیں، ان سب پر غور کرنے سے انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا یہ ڈھانچہ خدا نے کیوں بنایا، اس طرح سے کیوں بنایا، اس کے علاوہ بھی تو میری شکل ہو سکتی تھی. اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ایک کام لینا چاہتا ہے، ذات خدا ہم سے توقع ہے، ذات خدا کو کہ ایک کام کریں گے. اور پھر ہماری صرف یہ ظاہری ڈھانچہ تو نہیں ہے، بدن تو نہیں ہے، انسان کی حقیقت غیر از بدن ہے، جسم کے علاوہ ہے انسان. انسان روح ہے، انسان غیر مادی ہے، جسمانی حقیقت نہیں ہے انسان کی. یہ خود فراموشی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدن میں منحصر سمجھیں اور اپنے آپ کو جسم سمجھیں، اور خود فراموشی کے پھر آثار قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ کتنے وخیم اور کتنے تباہ کن آثار انسان کے اوپر خود فراموشی کے پڑتے ہیں. اس روح کے بارے میں بھی جو حقیقت ہے ہماری، اس کی بھی ساخت، اس کا بھی ڈھانچہ، اس کی بھی بناوٹ ایک اس قسم کی ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس طرح سے کیوں خلق کیا. اس ساری خلقت کا، اس ساری خلقت کا انسان اگر جائزہ لے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ کہ انسان، خدا نے ہمیں شناخت کے لیے پیدا کیا ہے، معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. آنکھیں اس طرح سے دی ہیں کہ جائزہ لیں، کان اس طرح کے ہیں کہ جائزہ لیں، ہاتھ پاؤں اس طرح کے بنائے ہیں کہ جائزہ لیں، یعنی ہر چیز ہمارے اندر اس طرح کی ہے کہ ہم پہچانیں، شناخت کریں. روح ہماری اس طرح کی اللہ نے بنائی ہے کہ ہم اس کو پہچانیں اور شناخت کریں. کوئی چیز خدا نے آپ کے بدن میں عبث اور باطل اور بیہودہ خلق نہیں کی ہے، اس کو آپ یقین کر لیں. کوئی چیز، اب تک ایک بال تک آپ کے بدن میں اضافی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، عبث نہیں ہے، باطل نہیں ہے. اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس کا ہونا بھی آپ کے لیے ضروری تھا. اب بعض حکماء نے، فلاسفہ نے انہی سے استدلال کیا ہے، بہت بڑے بڑے مطالب کے اوپر کہا کہ آپ دیکھیں یہ پاؤں کا تلوہ اور یہ ہاتھ کی گودی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں اس کو بھی فراموش نہیں کیا، آپ کو بناتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھا کہ ہر انسان کے ہاتھ کے اندر ایک گودی ہو، ہر انسان کے پاؤں کے نیچے ایک تلوہ بنائی، آپ کی آنکھیں اس طرح سے بنائی کہ حتیٰ وہ بال تک اگانا نہیں بھولا، خدا کی ذات کو نہیں، فراموش نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی ضرورت تھی یہ. اب جبکہ میری اور آپ کی یہ ضرورت ہے تو ہمیں ان سارے اعضاء و جوارح کی حکمت معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیوں ہمارے لیے خلق کیا ہے. یہ آنکھیں کیوں دی ہیں مجھے اللہ نے، یہ کان کیوں دیے مجھے اللہ نے، یہ ناک کیوں دیا مجھے اللہ نے، یہ ہاتھ اس طرح کے کیوں دیے مجھے خدا نے، اس کے علاوہ بھی تو بناوٹ ہو سکتی تھی. نہ جاننے کی وجہ سے ہم نے ان سے کیا فائدے لینا شروع کر دیے ہیں. آپ دیکھیں بات ذرا لطیفہ نما لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی حکمت سے آگاہ نہ ہوں اور اپنی شناخت نہ کر سکیں، اپنی بناوٹ سے آگاہ نہ ہوں، ہم اپنا حشر کیا کرتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ناک دیا ہمیں کسی مقصد کے لیے، ہمیں وہ مقصد معلوم نہیں کہ کیوں تھا، لیکن ہم نے خود اس سے ایک فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اب معذرت کے ساتھ، جو لوگ اہل دودھ و سگار ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، کہ ہم نے ناک کا ایک فائدہ یہ ہے ہمارے لیے کہ اس سے سائلنسر کا کام لیتے ہیں، ہم دھواں اندر ڈالا اور ناک کے ذریعے باہر نکالا. قطعاً خدا نے ناک اس کے لیے نہیں بنایا تھا دھواں نکالنے کے لیے. کان خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائے تھے کہ آپ زمین کے اندر سے مختلف دانتیں نکال کر ان کی مختلف الٹی سیدھے شکلیں بنا کے ان کو لٹکا لو کان میں. مطلب لب خدا نے اس لیے نہیں بنائے تھے کہ ان پر لپسٹک لگائی جائے. آنکھیں خدا نے سرمے کے لیے نہیں بنائی ہیں. ناخن خدا نے نیل پالش کے لیے نہیں بنائے ہیں. ناک خدا نے وہ کیل ڈالنے کے لیے نہیں بنایا، اینک اوپر رکھنے کے لیے نہیں بنایا یہ ناک. اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اس کی ایک ضرورت ہے. اگر نہ ہو تو وہ ناقص ہے ہم اس صورت میں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں خدا نے یہ ناک دیا ہمیں، کیوں خدا نے یہ آنکھیں دی مجھے سرما ڈالنے کے لیے، کہ میں نے اگر سرما نہ ڈالا تو آنکھ کا مقصد پورا نہیں ہوا. یہ اس لیے کہ مجھے آنکھیں دی ہیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے استفادہ کروں، آپ کو آنکھیں دی ہیں تاکہ آپ بھی اپنی آنکھوں سے فائدہ اٹھائیں. اگر میری آنکھیں کافی ہوتی ہیں آپ کے لیے تو آپ کو آنکھیں دینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, میرا دیکھنا آپ کے لیے کافی ہے. اگر میرا دیکھنا آپ کے لیے کافی ہے تو پھر اللہ نے آپ کو کیوں آنکھیں دی؟ پھر تو بےہودہ ہیں, فالتو ہیں, یہ عبث ہیں. اور فعل خدا میں کوئی عبث نہیں ہے, کوئی لغو نہیں ہے, کوئی بطلان نہیں ہے ذات خدا میں, فعل الہی میں حکمت ہے, حکیمانہ فعل اللہ نے انجام دیا ہے. بس آپ کو الگ دو آنکھیں دی, مجھے الگ دو آنکھیں دی, اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کام لینا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے کام لینا ہے. اگر میں اپنی آنکھیں استعمال کر رہا ہوں تو یہ جواز نہیں بنتا کہ آپ اپنی آنکھوں سے فائدہ نہ اٹھائیں. مجھے اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں, یہ دو ہاتھ میرے اگر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دو ہاتھ باندھ لیں. آپ کو ہاتھ باندھنے کے لیے نہیں دیے, آپ کو ہاتھ چلانے کے لیے دیے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے دو قدم دیے ہیں اور آپ ان سے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے قدم سمیٹ کے بیٹھ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ آپ چل رہے ہیں اپنے دو قدموں سے. آپ چل رہے ہیں تو اپنے لیے چل رہے ہیں, آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو اپنے لیے دیکھ رہے ہیں, آپ اگر سن رہے ہیں تو اپنے لیے سن رہے ہیں. ہر ایک کو اعضاء و جوارے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے اعضاء و جوارے سے ہر ایک خود فائدہ اٹھائے. اگر یہی بات ہے, خدا نے ہمیں بہت ساری معنوی نعمتیں بھی دی ہیں, ان معنوی نعمتوں سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ نے ہمیں ارادہ دیا ہے, انتخاب کا حق دیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو پاس ارادہ ہے, ہم ارادہ کرتے ہیں, ہم انتخاب کرتے ہیں, ہم اختیار کرتے ہیں. آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ اختیار کیا ہے, آپ نے ارادہ کیا ہے, یا اپنے انتخاب سے یہاں پر آئے ہیں, آپ کسی نے مجبور نہیں کیا. واپس جائیں گے اپنے ارادے سے جائیں گے. آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے خود انتخاب کیا آپ نے اپنے لیے, یہ زندگی آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا. کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے یہ حق انتخاب ہمیں کیوں دیا ہے, دوسرے موجودات کو نہیں دیا؟ یہ امانت اللہ نے سب کو پیش کی تھی, لیکن زمین و آسمان نے, بہت بڑے بڑے جثے تھے ان کے, انہوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا, لیکن انسان نے یہ امانت قبول کر لی. وہ امانت یہی ارادہ اور اختیار اور حق انتخاب ہے. اللہ نے ہمیں حق انتخاب دیا ہے, لیکن جس طرح سے آنکھیں خدا نے ہمیں دی ہیں کسی اور مقصد کے لیے, ہم ان سے فائدہ کہیں اور اٹھاتے ہیں. ہم ان آنکھوں سے ٹی وی دیکھتے ہیں, ہم ان آنکھوں سے ڈرامے دیکھتے ہیں, ہم ان آنکھوں میں بس سرما ڈالتے ہیں, ہم ان آنکھوں سے ہر کام کرتے ہیں, صرف وہی کام نہیں کرتے جس کے لیے خدا نے دی تھی یہ آنکھیں. ہم اس ناک سے سارے کام لیتے ہیں سوائے اس کام کے جو خدا نے جس کے لیے دیا تھا یہ ناک. ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے سارے کام لیتے ہیں سوائے اس کام کے جس کے لیے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں ہمیں. اسی لیے ہم اپنے اختیار اور انتخاب اور ارادے سے سارا فائدہ اٹھاتے ہیں زندگی میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں کا رنگ انتخاب کرتے ہیں, چونکہ اللہ نے حق انتخاب دیا ہوا ہے. جانور نہیں انتخاب کر سکتا, اپنی جلد کا رنگ نہیں انتخاب کر سکتا, اپنا چارہ نہیں انتخاب کر سکتا. آپ انتخاب کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں اپنی خوراک, اپنا لباس, اپنا جوتا, اپنی رہائش, اپنا ہمسایہ, اپنا ساتھی, اپنا دوست, یہ ساری چیزیں ہم انتخاب کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھیں کہ شاید اللہ نے یہ حق انتخاب ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے جب الیکشن ہو تو صدر کو انتخاب کریں, سیکرٹری کو انتخاب کریں, وزیر کو انتخاب کریں, ایم این اے کو انتخاب کریں, ایم پی اے کو انتخاب کریں, ہم کونسلر انتخاب کریں, ہم چیئرمین انتخاب کریں. یہ حق کے انتخاب اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم صدر اور سیکرٹری انتخاب کریں, بلکہ یہ حق کے انتخاب اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اپنی تقدیر انتخاب کریں, اپنے لیے راستہ انتخاب کریں, اپنا مسلک و مذہب انتخاب کریں, اپنے لیے آنکھیں کھول کر دیکھ کر جائیں کہ کہاں جا رہے ہیں. اللہ نے ارادہ دیا ہمیں, اسی طرح اللہ نے عقل بھی دی ہے. اگر میری عقل کافی ہے, میں سوچ رہا ہوں اور میرا سوچنا آپ کے لیے کافی ہے, تو پھر خدا نے آپ کو کیوں دیے؟ اگر میرا منہ ہے, میں اپنے منہ میں لقمے ڈال رہا ہوں اور میرے اپنے منہ میں لقمے ڈالنا کافی ہے, تو خدا نے آپ کو کیوں دیا یہ منہ؟ ایک کو دیا ہوتا پھر. اگر صرف میری سوچ آپ کے لیے کافی ہے تو پھر آپ کو سوچنے کا یہ مرکز کیوں دیا اللہ نے خامخواہ میں؟ اگر آپ کا سوچنا میرے لیے کافی ہے تو پھر مجھے کیوں عقل دی خدا نے؟ کبھی اس پہ بھی تفکر کریں آپ. اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا. عورت کو الگ عقل دی, مرد کو الگ عقل دی. یوں نہیں کہا کہ مرد کو عقل دیے تاکہ آپ سوچیں, عورت کے بدلے میں بھی آپ سوچیں. بعضوں کو اللہ نے عقل دے دیے تاکہ ہماری جگہ بھی وہ سوچیں, ایسے نہیں ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہم نے سب کو عقل دی ہے, سب اپنی عقل سے سوچیں, اپنے لیے سوچیں. لہٰذا یوں نہیں ہوتا کہ اگر بعض سوچ رہے ہیں تو ہم ہماری نیابت میں بھی سوچ رہے ہیں, بعض کھا رہے ہیں تو ہماری نیابت میں بھی کھا رہے ہیں, بعض دیکھ رہے ہیں تو ہماری نیابت میں وہ دیکھ رہے ہیں. वो हमें बता देंगे कि हमने क्या देखा क्या खाया है, हम उनकी गुजारिश सुनकर मान लेंगे। ये नहीं है कानून खुदा। अल्लाह ने अकल दी है हर एक को ताकि हर एक अपनी अकल से सोचे, इसलिए ये ज़ाबता खुदा ने दिया है। और उसके बाद ये कहा है कि अब आपको इजाजत है, कुरान इजाजत दे रहा है किस बात की, बशर इबादल्लज़ीना यस्तमीउनल क़ौला फ़यत्तबिउना अहसना। चूंकि मैंने आपको महरूम नहीं रखा, खुदा का इरशाद है, मैंने आपको कसौटी दे दी है, मैंने आपको आला दे दिया है, मैंने आपको सही कौल परखने का आला दे दिया है। अब जब तक ये अकल है तुम्हारे पास, तुम हर बात सुनो, क्योंकि तुम्हारी अकल हर बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसको मालूम है कि क्या मानना है और क्या नहीं मानना। और मैंने ये अबस भी नहीं दी, फजूल भी नहीं दी, फालतू भी नहीं दी, आपको दी है ताकि आप इसको कबूल करें। ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो कुछ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं और जो कुछ आप सुनते हैं दूसरों से और दूसरी जगहों से किताबों से, तो जरूरी नहीं कि मेरा कहना कोई हुज्जत नहीं है, मैं आप पर हुज्जत नहीं हूं अल्लाह की तरफ से। हमने अपने लिए लकब तो घड़े हुए हैं, हुज्जतुल इस्लाम, हुज्जतुद्दीन, हुज्जत फलां, लेकिन ना मैं नहीं हूं हुज्जत, ना दीन की हुज्जत हूं, ना इस्लाम की हुज्जत हूं, ना कुरान की हुज्जत हूं, कुछ भी नहीं हूं। हुज्जत अल्लाह की वही है मुकर्रर, जिसकी याद में हम यहां पर बैठे हुए हैं, हजरत हुज्जत अजलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। अगर दूसरे मुझे हुज्जतुल इस्लाम कह दे तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस्लाम की हुज्जत बन गया हूं, ना मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैंने उस्तादों से पढ़ा है, मैंने किताबें पढ़ी हैं और मेरा वजीफा ये है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है आप तक मुंतकिल करूं। मैंने जो कुछ उस्तादों से पढ़ा है, खुदा ने मुझे अकल दी है कि पहले इसको सोचो कि ये सही है या सही नहीं है, फिर मुझे ये कहा गया है कि आप जाकर दूसरों तक पहुंचाओ। फलौला नफरा मिनकुल लफिरकतिन मिनहुम ताइफा लियतफक्कहू फिद्दीन, कि हर ग्रोह हर कौम में से ग्रोह निकले और वो जाकर तफक्कुह करे दीन में, और फिर के बाद आए अपनी कौम में आकर अपनी कौम को सुनाए कि मैंने क्या तफक्कुह किया है। कौम को भी फिर चाहिए कि वो सोचे कि ये जो कुछ पढ़ लिख कर आया है ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा। आपको तो फुर्सत नहीं है मदरसों में जाने की, लेकिन आपको अल्लाह ने अकल तो दी हुई है कि ये जो आया है मदरसे से उठकर ये जो बात कर रहा है हमारी अकल को लगती है या अकल को नहीं लगती, इस अकल से फायदा उठाएं। ये अकल अगर इसी तरह बेकार रही, एक है शुक्राने नेमत और शुक्र नेमत और एक है कुफराने नेमत। शुक्र नेमत ये होता है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है उससे वही फायदा उठाएं जो नेमत अल्लाह ने दी है। कुफ्र नेमत ये है कि जो नेमत अल्लाह ने दी है उससे वो फायदा ना उठाए, ये कुफ्र नेमत है। अकल सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें दी है। मुझ में और एक हैवान में यही फर्क है कि उसमें अकल नहीं है और मुझ में अकल है। वैला पेट उसमें भी है और बड़ा पेट है उसका, आंखें उसमें भी हैं और बड़ी आंखें हैं उसकी, हाथ पांव उसके भी हैं और बड़े बड़े हाथ पांव हैं उसके, बाकी जुस्सा भी उसका मुझसे बेहतर है, सारी चीजें उसकी मुझसे बेहतर, तनहा चीज जो उसमें नहीं है और मुझ में मौजूद है वो अकल है। बस मैं अकल की वजह से मुमताज हूं जानवर से। अगर मैं अकल को इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये है मुझ में और मैं इसको अगर इस्तेमाल ना करूं तो क्या फर्क रहा मुझ में और उसमें। अल्लाह ने यह नेमत मुझे दी इसलिए मुझे इंसान बनाया, इसलिए मुझे बरतर बनाया है उससे कि अपनी अकल से फायदा उठाऊं। बस मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि सिर्फ इस वजह से ना कबूल करें, मुझसे कोई बात कबूल ना करें, क्योंकि मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं मदरसे से आया हूं, क्योंकि अच्छा ही आदमी हूं, क्योंकि अच्छी ही बातें कर रहा होगा, लिहाजा सही है जो कुछ कहता है मान लेना। मैं ये नहीं आपसे चाहूंगा, हरगिज नहीं चाहूंगा। आपने जो बात मुझसे सुनी है आप उसको अपनी अकल पर परखें, अगर अकल के मुताबिक लगती है आपको, आपकी अकल मानती है उसको, सोचें पहले, अपनी अकल को मजबूर करें सोचने पर। अगर अकल को कबूल करती है तो उसको कबूल करें, वरना उसको दीवार पे दे मारें, मेरी बात खुद मेरी तरफ पलटा दें। आप कहें जी ये आपकी बात, आप ही माने, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं। बस ये जो आपकी खिदमत में अर्ज किया है, इसलिए कि अव्वल तो हमारा हक है कि हर बात सुने हम। बशर इबादल्लज़ीना यस्तमीउनल क़ौला, वो बंदगान खुदा उनको बशारत दें जो हर बात सुनते हैं। बस ये आपका हक है कि आपको हर बात सुनाई जाए, मेरा वजीफा है कि आपको हर बात सुनाऊं, लेकिन आपका वजीफा नहीं है कि हर बात को माने। आप उनमें से बेहतरीन बात को माने जो आपके जहन को, जो आपके अकल को, जो अकली मेयार पर, जो हक के मेयार पर, जो खुदाई मेयार पर, जो कुरानी और इलाही मेयार पर पूरी उतरती है, हमें वो बात माननी है। अब ये गुफ्तगू बहुत लंबी है, मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ। सिर्फ ये अर्ज किया था कि یہ گفتگو آپ جو آپ سن رہے ہیں تو اس ذہنیت کے ساتھ ہمیں سننی چاہیے یہ گفتگو. البتہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, اب اگر آپ مناسب سمجھے تو ہر گفتگو ایسے ہی سنیں, ہر ایک سے ایسے ہی سنیں, اگر کتاب مطالعہ کر رہے ہیں تو اس سے بھی پڑھیں, اور اگر کوئی قول اگر فرض کریں میری ایک بات اچھی نہیں ہے آپ نے قبول نہیں کی تو میری بات اور چیز ہے, میری شخصیت اور ہے. اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو اس کا مطلب نہیں کہ میری شخصیت کو بھی آپ نے رد کر دیا ہے, بات اور بات ہوتی ہے, شخصیت اور چیز ہوتی ہے. ممکن ہے میری بات ٹیڑھی ہو, الٹی ہو, غلط ہو, لیکن میری شخصیت ٹھیک ہو. لہذا اگر کسی کی بات کو رد کر دیں, آپ بے شک میری بات رد کر دیں, مجھے اصلا احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے میری شخصیت کو ریجیکٹ کر دیا ہے, کیونکہ شخصیت کا تعلق بات سے نہیں ہوتا. ہمیں بھی یہ اپنی اصول بنا لینا چاہیے کہ اگر ہم آتے ہیں, لہذا ہم تو چونکہ عادت ہے نا ہماری طلباء کی, اپنے اساتید بڑے بڑے بزرگان, ایک طالب علم چھوٹا سا بیٹھ کر جناب شیخ انصاری کی بات کو رد کرتا ہے, اس میں اعتراض کرتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مدرسوں میں جو طلباء پڑھتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. ایک طالب علم مباحثہ کرتا ہے, اس مباحثے میں شیخ مفید کی بات پر اشکال کرتا ہے کہ شیخ مفید نے یہ جو فرمایا ہے یہ اس دلیل سے یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ طالب علمی اسی کو کہتے ہیں, طالب علمانہ باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیخ مفید کی شخصیت کو نہیں مانتے, نہ وہ بہت بزرگ ہیں, ہم رہین منت ہیں ان کے. اگر وہ زحمت نہ کرتے, اگر وہ محنت نہ کرتے, اگر وہ یہ حق اس وقت ان نازوں کا لات سے بچا کر ہم تک نہ پہنچاتے تو آج میں اور آپ اس مذہب حقہ امامیہ سے آشنا نہ ہوتے. ہمیں ہر نماز میں ان بزرگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, بزرگ علماء کے لیے, مراجع کے لیے, اور رہبران کے لیے, اور سب کے لیے کہ جنہوں نے آئمہ سے یہ ارث لیا اور ہم تک پہنچایا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ہر ایک کی بات کو سنیں, بات کو سن کر یہ دیکھیں کہ یہ بات آیا عقلی معیاروں پر پوری اترتی ہے, یعنی درود پڑے محمد والے محمد پر. بہت ہی مختصر وقت رہ گیا ہمارے پاس, یعنی تھا پہلے سے ہی مختصر تھا, نہ ہی رہ گیا ہے, چونکہ تین دن جو ہیں وہ انتظار کا فلسفہ بیان کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرے, میں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ انتظار بیان کروں, آپ نے بھی محسوس کر لیا ہوگا, لیکن اگر کوئی کوشش کرے تین دنوں میں انتظار بیان کرنا تو یہ خود انتظار پر بجائے خود ایک ظلم ہے. یعنی البتہ ہم کرنا نہیں چاہتے یہ ظلم انشاءاللہ, صرف وہ بنیادی چیزیں جو ہمارے ذہن میں آ جائیں, اور بعد میں انشاءاللہ یہ موضوع آپ خود اپنے مطالعات سے اور اپنی جستجو سے پورا کریں گے اس کو, اور آپ کے سوالات اور آپ کے مکتوبات جو اس وقت کچھ میرے پاس موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ ذہنوں میں بات آ گئی ہے اور انشاءاللہ سوچ شروع ہو گئی ہے, اور پہلے سے تھی نہ یہ کہ اب شروع ہوئی ہے. عرض کیا تھا کہ تین نظریے انتظار کے بارے میں جو کم و بیش ذہنوں میں موجود ہیں, ایک وہ روایتی نظریہ کہ انتظار کریں چونکہ ثواب ہوتا ہے, اور کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتظار سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے زیادہ ثواب انتظار کا ہی ہے, لیکن فلسفہ انتظار ہم جاننا چاہتے ہیں نہ ثواب انتظار. ایک نظریہ آپ کیا تھا آپ کی خدمت, ایک بہت افراطی نظریہ ہے, وہ اصلاح ہے, اصلاح فائدہ انتظار ہے, لیکن ہم فلسفہ انتظار جاننا چاہتے ہیں نہ کہ فائدہ انتظار. فائدہ اور چیز ہے اور فلسفہ انتظار اور چیز ہے. ہم مقصد انتظار, حقیقت انتظار, روح انتظار سے آشنا ہونا چاہتے ہیں, نہ کہ فائدہ انتظار سے آشنا ہونا چاہتے ہیں. فوائد انتظار کے بہت ہیں, اور جیسے کہا تھا کہ ثواب بھی اس میں مسلم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بہت بڑا ثواب ہے, اجر عظیم ہے. اور اس کے بعد کہا تھا کہ بعض نظریات ہیں کہ جو اصلا قابل قبول نہیں ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زیادہ ان میں کہانی کا رنگ, افسانے کا رنگ آ جاتا ہے, اور یہ بعض لوگوں سے سننے میں بھی آتی ہیں, بعض انہیں ہماری عقیدت اور ہمارے احترام اور ہماری محبت سے کہیں کہ ایک قسم کا سوء استفادہ کیا, ہم نے بھی نادانستہ طور پر بعض اوقات ان کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا کہ امام زمانہ چونکہ آئیں گے انتظار کرنا ہے ہمیں, اور چونکہ ان کے آنے کی شرط یہ ہے کہ فساد ہونا چاہیے, بس ہم پہلے انتظار کریں یعنی فساد پھیلائیں معاذ اللہ, اور جب فساد سے بھر جائے گی دنیا تو وہ حضرت تشریف لائیں گے. اور یہ خرافی نظریہ ہے, یہ قابل قبول نظریہ نہیں ہے, ہم سب کا حق ہے کہ اس کو رد کریں اور اس کو قبول نہ کریں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں. لیکن ہمارا اصلی مقصود وہ تیسرا یا چوتھا نظریہ بیان کرنا تھا جو حق ہے, جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور آپ بھی سوچیں کہ آیا قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے. وہ یہ ہے, یہ انتظار, اتنے فضائل ہیں انتظار کے, اتنے فضائل. میں دو تین پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ انتظار کے اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ شاید ہی کسی عمل کے اتنے فضائل بیان ہوئے ہوں, نہ نماز کے اتنے فضائل ہیں, نہ روزے کے اتنے فضائل ہیں، نہ عبادتوں کے حج کے اتنے فضائل ہیں، نہ صدقات کے اتنے فضائل ہیں، نہ زکوات کے اتنے فضائل ہیں، نہ دیگر اعمال کے اتنے فضائل ہیں جتنے فضائل روایات میں انتظار کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ یہ بات اب مسلم ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے وہ احادیث، اور وہ بحار الانوار میں الحمدللہ موجود ہیں یہ احادیث، آپ ان کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ بیش بہا فضائل انتظار کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انتظار یوں نہیں کہ آج اس زمانے میں یا غیبت کبرا کے بعد کا ایک مسئلہ ہے انتظار، بلکہ انتظار ایک ایسی چیز ہے جو بہت دیرینہ تاریخ ہے اس کی، یعنی بہت قدیمی۔ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے میلاد مسعود سے پہلے کا مسئلہ ہے انتظار۔ پہلے تو آپ جان لیں کہ بہت ساری قومیں منتظر گزری ہیں، حتیٰ قبل از اسلام بہت ساری قومیں منتظر گزری ہیں، لیکن ہم وہاں سے اب نہیں لیتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی انتظار کے فضائل موجود ہیں، انتظار کا حکم موجود ہے، انتظار کا فلسفہ اور حکمت حضرت کی زبان مبارک سے بیان ہوا ہے۔ علی علیہ السلام کی زبان مبارک پر انتظار کی حکمت و فلسفہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد تمام آئمہ علیہ السلام سب کی زبان پر فردن فردن حکمت و فلسفہ انتظار اور حکم انتظار بیان ہوا ہے۔ حالانکہ اس وقت امام خود حاضر ہیں، حجت خدا خود حاضر ہیں، خود موجود ہیں، لیکن لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں انتظار کی طرف، فضائل انتظار بیان کر رہے ہیں۔ خوب، اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، پھر آپ کو میں دعوت فکر و دعوت سوچ دیتا ہوں آپ کے اذہان کو، کہ 1400 سال، البتہ 1400 سال نہیں، 1200 اور کچھ سال یا 1100 اور کچھ بنتے ہیں اب غیبت کے زمانے کے بعد کا جو عرصہ ہے، اس مدت میں جتنی بھی نسلیں گزری ہیں انسان کی، مسلمانوں کی، اور خصوصاً آئمہ خدا کے پیروکاروں کی، ان کو آپ ایک طرف رکھیں، اور وہ نسلیں جو آئمہ کی زندگی میں اور آئمہ کے حضور کے زمانے میں گزری ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر، حضرت حجت کی غیبت تک جتنی بھی نسلیں گزری ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، وہ مجموعی عرصہ بنتا ہے تقریباً 250 سال کا، 250 سال کا مجموعی عرصہ وہ بنتا ہے، اور ادھر سے تقریباً 1200 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، تقریباً کہہ رہا ہوں میں، اب آپ دقیقاً بھی تاریخیں بھی تعین کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 250 سال میں ان لوگ عدد میں بھی بہت کم تھے، رسول اللہ کے زمانے میں ویسے بھی آبادی بہت کم تھی، مسلمانوں کی آبادی اور ہی بہت کم تھی، اور ان میں سے جو مذہب حقہ پر تھے ان کی تعداد اور ہی بہت زیادہ کم تھی۔ اتنی کم آبادی کو حجت خداوند تبارک و تعالی نے عطا کی، وجود نورانی نبی اکرم، وجود نورانی حضرت علی علیہ السلام، وجود نورانی حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ، و تا آخر تمام آئمہ خدا کے نور سے ان لوگوں کو مزین کیا، ان کو منور کیا، اور ان کے اندر متواتر ایک حجت کے بعد دوسری حجت بغیر کسی وقفے کے ان کو فراہم کیا اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے اتنا مانا بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر آئمہ خدا کی زندگی گوشہ نشینی میں بسر ہوئی ہے، تقیے کی حالت میں بسر ہوئی ہے، آشنا ہے الحمدللہ آپ اپنے مذہب کی تاریخ سے۔ اب 250 سال کا زمانہ، اس میں متواتر حجت خدا کی طرف سے موجود ہے بغیر کسی وقفے کے، حالانکہ اس حجت خدا کو نہ حکومت قائم کرنے کا حق دیا گیا ہے، نہ ان کے پیروکار اس تعداد میں بنے ہیں، نہ ان کو اجازت، اکثر کی زندگی زندانوں میں گزر گئی ہے، اکثر کی زندگی گوشوں میں گزر گئی ہے، جیلوں میں گزر گئی ہے، پابندیوں میں گزر گئی ہے، قید و بند میں گزر گئی ہے، میدان جنگ میں گزر گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے، اکثر کی زندگی اس طرح سے گزر گئی. اب جبکہ پیروکار بھی زیادہ ہیں، ماننے والے بھی زیادہ ہیں، اور نسل بعد از نسل تڑپ بھی زیادہ ہے، خواہش بھی زیادہ ہے، اب جبکہ اتنی حاجت ضرورت محسوس ہوئی ہے، اب حجت کا وجود نہیں ہے. خب ابھی 1200 سال سے محروم ہے، کتنی نسلیں محروم آئیں اور چلی بھی گئی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض سوالوں کا جواب گفتگو کے اندر دوں گا. اب جن لوگوں نے سوال کیا ہے وہ توجہ رہیں اس نقطے پر، جن لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا تھا، جنہوں نے لکھا تھا کہ اتنی نسلیں آئی ہیں اور گزر گئی ہیں بغیر وجود حجت کے، یعنی حجت کے حضور میں نہیں ہے، معذر میں نہیں ہے، دسترس نہیں ہے. اس کو عدل الہی کے ساتھ، حکمت خدا کے ساتھ کس طرح سے آپ اس کو سازگار بنائیں گے کہ خدا عادل ہے، خدا حکیم ہے، خدا نے کسی محکوم کو بھی محروم نہیں رکھا وجود حجت سے، اور اتنی متواتر حجت ان پر روانہ کیے، آئمہ خدا کا وجود ان کے لیے نورانی وجود بھیجا، اتنی بڑی مدت کے لیے پھر کیوں آج تک وجود حجت سے ہمیں محروم رکھا؟ یعنی وہ پردہ غیبت میں ہیں، ہم اوجل ہیں، ہم دور ہیں، ہماری دسترس نہیں ہے. اور خدا جانتا ہے کہ کتنا یہ ظہور اور بڑھے. یہ تو عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ جو بھی ظہور کا وقت تعین کرے گا وہ کذاب ہے، بلکہ بعض روایات بہت سخت ہیں. اب میں روایات پڑھتا ہوں، آپ کسی کی طرف نہ لے جائیں، میرا بھی اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے. روح سخن کسی کی طرف ہو، روح سیاہ صلہ عام ہے یارانے نقطداں کے لیے، کہ کوئی شخصیت یا کوئی شخص خاص مد نظر نہیں ہے. یہ روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو آپ کا حق ہے اپنے ائمہ کا اقوال جاننا. ائمہ معصومین کا قول ہے کہ جو شخص بھی ظہور کا وقت تعین کرے گا وہ کذاب ہے، بلکہ بعض روایات میں سخت جملہ ہے، بعض میں کہا گیا ہے کہ ملعون ہے. جو بھی ظہور کا وقت معین کرے گا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ ظہور ہوگا، خود حضرت حجت نے من کیا ہے، کہا ہے کہ کذاب ہے یہ شخص، نہیں کرو یہ کام. لہذا ہم کچھ بھی نہیں، اسر الہی ہے، راز خدا ہے، خدا اپنے راز سے خود بہتر آشنا ہے کہ کب ظہور ہوگا، کیسے ظہور ہوگا، کب مصلحت خدا کا تقاضا ہے کہ ظہور ہو. یہ راز خدا ہے، اس کو راز خدا ہی رہنے دیں، اس کے بارے میں کوئی پیشنگوئی نہ کریں، کوئی کہانت نہ کریں اس کے بارے میں، کوئی حد و گمان سے کام نہ لیں کہ گناہ ہے یہ. خود معصوم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. خود معلوم ہے کہ شاید یہ مدت غیبت طولانی تر ہو جائے، کئی ہزار سال خدا نخواستہ یہ غیبت کی مدت بڑھ جائے. ہماری تو دعا ہے کہ انشاءاللہ، ہمیں دعا کا بھی حکم ہے، کہے کہ آپ ظہور کا وقت تعین نہ کرو، لیکن ظہور کے لیے دعا ضرور کرو، ظہور کی خواہش ضرور کرو. وہ ایک الگ بات ہے، جس سے منع کیا گیا وہ اور نقطہ ہے، جس کی دعا کے لیے کہا گیا وہ اور بات ہے. بس ہم دعا کریں ظہور کے لیے کہ انشاءاللہ یہ ظہور جلد از جلد ہو اور ہماری زندگی میں ہو. خدا ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہماری یہ گناہگار آنکھیں حضرت کی وجود نورانی سے منور ہوں دیکھ کر انشاءاللہ. لیکن مصلحت خدا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، شاید کئی ہزار سال، کئی سو سال اور یہ ظہور جاری رہے. خب اس صورت میں کتنی نسلیں آئیں گی اور آ کر گزر جائیں گی، نہ امام حاضر اور امام غیب تک بھی ان کی دسترس نہیں ہے. اور جو لوگ ظہور کے زمانے میں ہوں گے وہ تو عہد حضرت حجت کو درک کر لیں گے، پا لیں گے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جو لوگ ائمہ کی زندگی میں موجود تھے ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن یہ بیچ میں جو نسلیں گزر رہی ہیں، اور جن میں سے ایک نسل ہم ہیں، ہم کیوں محروم ہیں؟ ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہم وجود حجت سے کیوں محروم ہیں؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے نا یہ سوال. بعض اوقات ہماری دینداری باعث بنتی ہے کہ ہم یہ سوال ذہن سے زبان پر نہیں لاتے. نہ، سوال بھی ہمارا حق ہے، ہمیں کرنا چاہیے یہ سوال، سوال اٹھانا چاہیے، اس کا جواب لینا چاہیے ہمیں. کہ ایک بڑی نسل، ایک بڑی تعداد ماننے والوں کی، وہ محروم. اگر مثلا 1000 سال بعد ظہور ہو بھی جائے، کل ہی ظہور ہو جائے، وہ نسلیں جو موجود نہیں ہیں، آئی ہیں اور مر گئی ہیں، ان کو اس ظہور کا کیا فائدہ ملے گا؟ ظہور کا فائدہ تو ان کو ہوگا جو اس زمانے میں زندہ ہوں گے، ہم تو زندہ نہیں ہوں گے. یا جو لوگ آج اگر ظہور ہو جائے تو گزشتہ ہمارے آبا اور ہمارے اسلاف ہمارے اجداد وہ تو محروم رہ گئے, ظہور کی نعمت سے بھی محروم, وجود حجت کی نعمت سے بھی محروم, ایک محرومیت کے زمانے میں پیدا ہوئے اور چل بسے. تو خدا تو عادل ہے, خدا نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا, خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا, ناانصافی نہیں کرتا. پھر کیا کہیں ہم؟ توجہ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ذہنی طور پر جو نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا, معلوم نہیں وہ بیان کرنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا. اگر ذہن میں بات آ گئی ہے, ایک درود بڑے محمد والے محمد. اب ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ آیا عدل الہی کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں, یا یہ مدت جو غیبت کی ہے اس مدت میں انتظار کا فلسفہ کیا ہے. یہی مدت انتظار ہے, منتظرین کیا کریں. اب ایک تاریخ انتظار آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انتظار کی فضیلت ائمہ ہدا نے قبل از پیدائش حضرت حجت بیان کی ہے, اور ایک انتظار کی یہ مدت غیبت کے زمانے میں, اور یہ سوال جو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا ہے. ائمہ ہدا نے اس قدر زیادہ فضیلت انتظار بیان کی کہ وہ لوگ جو ائمہ کے زمانے میں تھے ان کو بھی خواہش ہو گئی کہ اے کاش ہم بھی منتظرین میں سے ہوتے. توجہ فرمائیے, آج ہمیں ہم کیا کہتے ہیں اپنے زیارت نامے جو پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں, یا لیتنا کنا معاکم, اے کاش ہم پہلے ہوتے, اے کاش ہم آپ کے عہد میں ہوتے. وہ لوگ جو ائمہ کے عہد میں تھے وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اے کاش ہم منتظرین میں سے ہوتے, ان کی یہ خواہش تھی, اور یہ خواہش لے کر وہ ائمہ ہدا کے پاس بھی آتے تھے کہ آپ جو اتنے فضائل بیان کرتے ہیں انتظار کے, انتظار کو اتنا بڑا عمل قرار دیتے ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ پھر ہم انتظار سے محروم کیوں ہیں. توجہ فرمائی, ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہے کہ ہم وجود حجت سے محروم کیوں ہیں. وہ ائمہ کے پاس یہ سوال لے کر آتے تھے کہ ہم نعمت انتظار سے محروم کیوں ہیں. پھر آپ کروں, دیکھیں اس وقت کتنی صدیاں گزر گئی ہیں, ہماری رسائی نہیں ہے, دسترس نہیں ہے حجت تک, حجت خدا تک. کئی نسلیں آئیں اور اسی محرومیت میں اسی غیبت کے ایام میں آ کر چل بسیں. اب اگر ظہور ہو بھی جاتا ہے کہ انشاءاللہ ہوگا, لیکن جو نسلیں آ کر گزر گئی ہیں ان کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس ظہور کا. اور دوسری طرف سے وہ زمانہ ائمہ میں بھی نہیں تھے, بس یہ نسل کیوں محروم مر گئی. یا ہم اگر آج موجود ہیں, نہ ائمہ کے زمانے میں تھے ہم, اور نہ ظہور ممکن ہے ہمارے عصر میں ہو, ہمارے زمانے میں ہو, ہم بھی ممکن ہے اسی محروم نسل میں سے ہوں. بس ہمیں یہ خواہش ہے کہ کاش حجت کے زمانے میں ہوتے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے انتظار کا ایسا فلسفہ بیان کیا, ایسی فضیلت بیان کی کہ جو لوگ عصر ائمہ میں موجود تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ کاش ہم عصر غیبت میں ہوتے, عصر منتظرین میں سے ہوتے. یہ آرزو لے کر وہ ائمہ خدا کی خدمت میں آتے. وہاں پر امام علیہ السلام نے انتظار کا فلسفہ بیان کیا کہ وہی مقصود تھا یہاں پر بیان کرنا. اس کے لیے آپ اب رجوع کریں گے اس چیز کی طرف جو بہت ہی مظلوم ہے, ایک مظلوم مدرک کی طرف آپ کو آج دعوت دیتا ہوں رجوع کریں. قرآن مجید بہت مظلوم مدرک ہے ہم میں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اعتقاد ہے, اور ہمارا پکا اور پختہ یقین و اعتقاد ہے کہ وہ ہمارے شفیع ہیں, ان کی اولاد اطہار ہمارے شفیع ہیں و شفعاء ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ مسلمات قرآن میں سے ہے, عقل کے مسلمات میں سے ہے. لیکن قرآن شہادت دیتا ہے کہ یہ پیغمبر شفیع جو اپنی امت کی شفاعت کریں گے, یہ امت کی ایک شکایت بھی کریں گے, شفیع شکوہ بھی کرے گا, شفیع شاکی بھی بن جائے گا بارگاہ خدا میں. قرآن کی باتیں میں اپنی طرف سے نہیں یاد کر رہا ہوں. یہ آیت مجیدہ آپ نے بارہا پڑھی ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر جو شکوہ کریں گے وہ یہ شکوہ ہوگا کہ الہی اتخذ قومی حاذا القرآن محجورا، اے اللہ، اے پروردگار، اے میرے رب، مجھے صرف ایک شکوہ ہے اپنی قوم سے، اس نے مجھے پتھر مارے، اس نے مجھے تہمتیں لگائیں، اس نے مجھ پر بہتان باندھے، اس نے میری اولاد پر ظلم کیا، اس نے ہمارے حقوق غصب کیے، اس نے ہمارے دین کو چھوڑا، سب کچھ کیا اس قوم نے اور اس ملت نے، لیکن مجھے ان کا شکوہ نہیں ہے. اگر شکوہ ہے تو صرف ایک شکوہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے قرآن کو متروک چھوڑا ہے. اس میری قوم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کے گھروں میں موجود تھا، یہ اس کو اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. قرآن کی محجوریت تنہا درد ہے نبی کا، جو قیامت میں بارگاہ خدا میں جا کر شکوہ کریں گے پیغمبر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک اور عدل بھی ہے، ثقلین، انی تارک فیکم مستقلین. تو جہاں قرآن محجور ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ وہاں عطرت محجور نہ ہو. جس نے قرآن کو متروک چھوڑا ہے، حدیث ثقلین یہ کہتی ہے کہ اس نے عطرت کو بھی محجور چھوڑا ہے. جس نے قرآن سے تمسک کیا ہے، اس نے عطرت سے بھی تمسک کیا ہے. جس نے عطرت کو چھوڑ دیا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. چونکہ حدیث ثقلین میں ہے کہ لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہو سکتے. ممکن نہیں ہے کہ ایک کو لے لیں اور ایک کو چھوڑ دیں. اگر ایک کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا، پھر تو جدا کر دیا ہم نے ان کو. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جدا نہیں ہوتے. بس اگر قرآن نہیں لیا، عطرت کو بھی نہیں لیا. اگر عطرت کو نہیں لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو بھی نہیں لیا. اگر قرآن کا شکوہ کریں گے نبی اکرم، تو ساتھ ہی عطرت کا بھی شکوہ کریں گے کہ انہوں نے عطرت کو بھی متروک چھوڑا ہے. وہ مدرک مظلوم، قرآن کے بعد جو مظلوم ہے سب سے، وہ ہے نہج البلاغہ. اور نہج البلاغہ کی طرح ہی اور قرآن کی طرح ہی مظلوم مدرک وہ ہے اصول کافی، مظلوم ترین کتاب پیروان اہل بیت کے اندر. ہمیں دوسروں کی کتابوں کے کئی حوالے یاد ہوتے ہیں، صد حوالے یاد ہیں، ہزار حوالے یاد ہیں، صفحہ نمبر کے ساتھ 70 تک یاد ہے، لیکن اصول کافی کا صحیح نام بھی بعض اپنے بچوں کو یاد نہیں. ابھی اگر میں پوچھوں اپنے جوان بھائیوں سے کہ کتب اماری، کتب حدیث سے آج سے سب کو معلوم ہے، لیکن کتب اربع کوئی علم نہیں. کون سی ہیں، کس نے لکھی ہیں، ان میں کیا ہے، کیسے یہ آ گئیں، اصل معلوم نہیں ہے. یہ ان کی مظلومیت اور ان کی محجوریت ہے. شکوہ یقینی ہے ان کے متعلق، ہم ہاتھ نہیں لگے. یہ نور ہے، قرآن نور ہے، نہج البلاغہ نور ہے، یہ خزانے ہیں نور کے، اصول کافی نور ہے. اس نور کو کبھی اٹھا کے دیکھیں، یہ ہمارے لیے یہ خزانے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے سب کچھ بیان کیا گیا ہے. اسی نورانی مدرک میں، اصول کافی میں، جلد اول اصول کافی کی، کافی کی 8 جلدیں ہیں، جن میں سے 2 جلدیں اصول کی ہیں اور باقی فروع میں ہیں. اصول کافی جلد اول، حوالہ بھی اگر ذہن میں رکھنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں، کہ انشاءاللہ کریں گے، ہر کتاب ہر گھر میں یہ کتاب کا ہونا ضروری ہے. یہ کتاب وہ نہیں ہے کہ ہم سالوں بعد اس کی طرف رجوع کریں. 3 کتابیں ہمیشہ آپ کے مطالعے میں رہنی چاہیے. مطالعے میں قرآن، نہج البلاغہ، اصول کافی. عربی نہیں سمجھتے، اردو میں پڑھیں، ان کو ترجموں سے پڑھیں، شرح ان کی پڑھیں، پوچھیں علماء سے، طلباء سے پوچھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پوچھیں، اپنی ماہانہ، 15 روزہ، سالانہ اور ہفتگی بیٹھکیں رکھیں ان کے اوپر، نہج البلاغہ کے اوپر، قرآن کے اوپر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ آپ کو حتمن کوئی صاحب امامہ ہی آئے اور آ کر آپ کو تعلیم دے. آپس میں ایک دوسرے کی مدد سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. یہ 3 کتابیں مطالعے کی کتابیں ہیں. کہا کہ ان کا فلسفہ ثواب نہیں ہے. ثواب ضرور ملے گا قرآن پڑھنے سے، ثواب ضرور ملے گا آپ کو، یقین سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ثواب ملے گا. اور میری وعدہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صاحب ثواب نے وعدہ دیا ہے کہ میں آپ کو ثواب دوں گا. میں کیا ہوتا ہوں اس میں، جب صاحب ثواب کہہ رہا ہے کہ میں ثواب دوں گا، لیکن ہمیں رغبت کے لیے کہا ہے. نہج البلاغہ، اصول کافی کا یقیناً ثواب ہوگا. اب ثواب کے لیے بھی پڑھیں، لیکن مطالعہ کریں ان کا، صرف تلاوت کر کے. تلاوت کا وہ معنی جو سرسری ہمارے ذہنوں میں ہے نہ، وہ کافی نہیں ہے. قرآن شکوہ کرے گا، پیغمبر شکوہ کریں گے ہم سے. مطالعہ کریں قرآن کا، نہج البلاغہ کا اور اصول کافی کا. میں ایک باب سے آپ کو آشنا کرنا چاہتا ہوں جو اپنے موضوع سے بھی تعلق رکھتا ہے. آپ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اصول کافی جلد اول صفحہ 418، البتہ یہ کتاب جو میرے پاس ہے صفحہ 418 یہاں ملتی ہے اسی شہر میں، لیکن یہ عربی میں ہے، افسوس یہ کہ اس میں اردو ترجمہ نہیں ہے. باب کا نام ہے باب انہ من عرف امامہ لم یضرہ تقدم ھذا الامر او تاخر. کتاب حجت باب من، باب انہ من عرف امامہ، یہ اصول کافی کا باب ہے صفحہ 418 کتاب حجت میں ہے. یہ باب اسی موضوع پر ہے جس موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ باب بھی اسی موضوع پر ہے کہ انتظار کا فلسفہ کیا ہے. اب اس میں چار پانچ حدیثیں ہیں، میں صرف ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چونکہ وقت بھی اتنا نہیں ہے. پہلے شان نزول حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. شان نزول حدیث یہ ہے کہ آئمہ ہدا علیہ السلام نے انتظار کی اتنی فضیلت بیان کی اور حضرت حجت کے اتنے فضائل بیان کیے کہ وہ لوگ جو صحابہ آئمہ تھے آپ کہیں کہ ان کو رشک ہونے لگا منتظرین پر. انہوں نے آئمہ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ مولا ہم پھر آیا وہ زمانہ پا لیں گے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے اور ہم منتظرین کے طور پر ان کا استقبال کریں گے، آیا یہ سعادت ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام حجت موجود ہیں، ان کی موجودگی میں خود حجت خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ جب یہ آخری حجت الہی تشریف لائیں گے تو آیا ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی یا نصیب نہیں ہوگی. ہم منتظرین میں سے ہو سکتے ہیں یا منتظرین میں سے نہیں ہو سکتے. امام علیہ السلام نے ان کو طریقہ بتایا، کہا کہ آپ بھی منتظرین میں سے ہیں، اگرچہ جب ظہور ہوگا تو آپ موجود نہیں ہوں گے. توجہ فرمائیں، حضرت امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا ہے. اب آپ عصر امام صادق علیہ السلام دیکھیں اور عصر غیبت دیکھیں کہ بیچ میں کتنا فاصلہ ہے. عصر غیبت میں اور عصر امام صادق علیہ السلام میں تقریباً 150 سال کا فاصلہ بنتا ہے، تقریبی فاصلہ ہے، تقریباً تھوڑا بہت شاید زیادہ ہو، 150-155 سال کا. اس مدت میں یعنی حضرت کی پیدائش سے، حضرت حجت کی پیدائش سے 150 سال پہلے شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ آیا میں حضرت حجت کے منتظرین میں سے ہوں گا یا نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں، میری اولاد بھی ہوگی، وہ بھی معصوم اور وہ بھی حجت خدا، تم ہمارے زمانے میں ہو گے اور ہمارے زمانے میں ہی تمہاری رحلت ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود تم منتظرین حضرت حجت میں سے ہو. اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، حجت خدا موجود ہو اور ہم ان کے محضر میں ہوں، یا حجت خدا موجود نہ ہو غیبت کے پردے میں ہوں اور ہم ان کے منتظرین میں سے ہوں، غیبت اور انتظار جو یہاں پر امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، غیبت یعنی حجت تک رسائی، اپنے فرائض کی انجام دہی، حق تک پہنچنا، مکانی اور زمانی فاصلوں کے اندر رہ کر اگر یہاں تک پہنچیں اس کو عصر غیبت کہتے ہیں. تکرار کرتا ہوں جملہ، توجہ فرمائیے، اگر زمانی فاصلے حائل ہوں اور مکانی فاصلے بھی حائل ہوں اور انسان حجت تک پہنچنے کی کوشش کرے ان زمانی اور مکانی فاصلوں کے باوجود، اس کو عصر غیبت کہتے ہیں. اور اگر یہ زمانی فاصلے اور یہ مکانی دوریاں یہ ساری سمیٹ لی جائیں اس کو انتظار کہتے ہیں. زمانی فاصلوں کا سمٹ جانا، مکانی فاصلوں کا سمٹ جانا اور یہ حدیں ساری ختم ہو جائیں اور انسان حجت کے حضور میں پہنچ جائے اس کو انتظار کہتے ہیں. پس غیبت کا مداوی انتظار ہے. غیبت زمانی فاصلے کا نام ہے، غیبت مکانی دوری کا نام ہے، انتظار اس مکانی دوری کو قرب میں تبدیل کرنے کا نام ہے. انتظار اس زمانی فاصلے کو قریب کرنے کا نام ہے۔ یہ فاصلہ فرق نہیں پڑتا کہ غیبت کے بعد ہو یا غیبت سے پہلے ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو غیبت سے پہلے کی دوری کے متعلق سوال کیا گیا کہ ابھی حضرت حجت پیدا نہیں ہوئے تو ہم کیسے منتظرین میں شامل ہوں۔ وہی دستور ہمارے لیے بھی ہے جو پیدائش کے بعد عصر غیبت میں ہم دور ہیں اور محروم ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے جب شخص نے آ کر سوال کیا کہ آیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، حضرت نے اس کے لیے یہ مقولہ پیش کیا۔ توجہ فرمایا، بھی اس میں پہلی حدیث میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ حدیث سند اس کی بالکل علمی اصولوں کے مطابق، علماء اور فقہا کے نزدیک جو اصول ہیں حدیث پرکھنے کے، ان کے مطابق بالکل صحیح سند ہے۔ علی ابن ابراہیم ان ابی ہے، ان حماد ابن عیسیٰ، ان حریز، ان زرارہ، سارے راوی اجلا، جلیل القدر، صحابہ ائمہ، پاک صاف، یہ منزہ لوگ ہیں سارے، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، ابو عبداللہ علیہ السلام کنیہ ہے امام صادق علیہ السلام کا، کہ حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یوں، اے عرف، توجہ فرمائیں گے، اب ان یہ آپ کے تین روزہ تھکن کا یہ مداوا ہے، یہ علاج ہے انشاءاللہ، کلام نورانی امام آپ کی ساری تھکاوٹ دور کر دے گا، ساری ذہنی تھکاوٹ اور بدنی تھکاوٹ دور کر دے گا۔ اے عرف امام کا، اپنے امام کو پہچانو، فَإِنَّكَ اِذَا عَرَفْتَهُ، اگر تُو نے اپنے امام کو پہچان لیا، لَمْ يَذُرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرِ اَوْ تَأَخْرَا، پھر تیرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ظہور پہلے ہو یا ظہور بعد میں ہو، اگر تجھے اپنے امام کی معرفت ہے تو ظہور کی تاخیر ایسے ہی ہے جیسے ظہور تیرے زمانے میں ہوا۔ توجہ فرمائیے، ابھی امام صادق علیہ السلام حضرت حجت کا ظہور بیان فرما رہے ہیں 150 سال پہلے، حضرت کی پیدائش سے بھی پہلے اور غیبت سے بھی پہلے۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث میں بھی تقریباً مضمون اسی قسم کا ہے کہ اب میں ساری حدیثیں اگر پڑھوں گا تو وقت گزر جائے گا، لیکن دوسری طرف سے مجھے اب یعنی ہو بھی نہیں سکتا مجھ سے کہ نہ پڑھوں آپ کی خدمت میں یہ حدیثیں، رہا بھی نہیں جاتا مجھ سے۔ اب میں باقی حصہ اس کی سند کا چھوڑ کر کے، اس کی سند بھی تقریباً درست ہے، قابل اعتماد سند ہے۔ اس میں یوں ہے کہ سال تو اب عبداللہ علیہ السلام فضیل ابن یسار سے ہے، بہت ہی برگزیدہ صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے۔ فضیل ابن یسار امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، ان قول اللہ تبارک و تعالی، یہ فضیل جاتے ہیں حضرت کی خدمت میں، جا کر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، امام ششم کی خدمت میں، اور عرض کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کے بارے میں کہ یہ جو خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آیت ہے نا قرآن میں کہ ہم اس دن ہر آدمی کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب راوی کی خواہش کیا تھی، راوی دیکھیں توجہ فرمایا، بھی حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا راوی جس کو پتا ہے کہ یہ امام ہے، امام کی موجودگی میں امام پر عقیدہ و یقین اور سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود امام سے پوچھ رہا ہے کہ اس آیت کے کیا معنی ہے کہ ہم قیامت میں ہر آدمی کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ امام علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں، جواب یوں فرماتے ہیں، یا فضیل اعرف امام کا، اپنے امام کو پہچان، سامنے بیٹھا ہوا ہے فضیل، توجہ فرما رہے ہیں، فضیل سامنے بیٹھا ہوا سوال کر رہے ہیں اور امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پہچان، اپنے امام کو پہچان، اعرف امام کا، فإنك إذا عرفت امامك لم يضرك تقدم هذا الامر او تاخر، ومن، کہ پھر تیرے لیے کوئی مضر نہیں ہے، تیرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ظہور جلدی ہو یا یہ ظہور دیر سے ہو، تجھے اپنے امام کی پہچان ہونی چاہیے۔ ومن عرف امامه، جس نے اپنے امام کو پہچان لیا، ثم مات قبل ان يقوم، توجہ فرمائیں، یعنی حقیقت میں تھا کیا، فضیل جو امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی اور امام کی امامت پر اعتقاد اور سب کچھ تھا، لیکن فضیل کا جی یہ چاہتا تھا کہ حضرت حجت کے ساتھ شمار ہو، معشور کس کے ساتھ ہو، حضرت حجت کے ساتھ، جی یہ چاہ رہا تھا دل سے اس کا، بھائی کہ امام صادق علیہ السلام بھی امام اور آئمہ میں کوئی فرق نہیں ہے، سب حجت خدا ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے آئمہ میں، سب حجت خدا، سب برگزیدگان خدا، سب معصوم، سب اولیاء اللہ، سب صاحبان ولایت الہی، لیکن فضیل اس کے باوجود خواہش کرتے ہیں کہ حضرت حجت کے ساتھ معشور ہو۔ خوب فضیل کے زمانے میں تو حضرت حجت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ولادت بھی نہیں ہوئی، یہ کس نے فضیل کو اتنا راغب کر دیا؟ یعنی خود امام صادق علیہ السلام نے حضرت حجت کے اتنے فضائل بتائے کہ فضیل بھی اس سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ امام صادق جس شخصیت کو اتنا بیان کر رہے ہیں تو پھر مجھے اس شخصیت کی معیت میں ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ اذا ومن عرف امامہ ثم مات قبل ان یقوم صاحب هذا الامر، اگر تو نے اپنے امام کو پہچان لیا اور پھر تجھے موت آ جائے اس سے پہلے کہ صاحب الزمان ظہور فرمائے، تجھے موت آ جائے، کانا بمنزلت من کان قائدا فی عسکرہ، توجہ فرمائیے، وہ شخص جو اپنے امام کی معرفت پیدا کر لے اور اس معرفت پر اس کو موت آ جائے، اگرچہ اس موت کے زمانے میں ظہور نہ بھی ہوا ہو، تو یہ شخص ایسے ہی ہے جیسا سپاہ امام زمان میں شامل ہے، قائدا من کان قائدا فی عسکرہ، جو امام زمانہ کے سپاہ میں شامل ہے۔ لا، بلکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ، سپاہ میں ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، نہ امام کی معرفت حاصل کر کے مرنا، انتظار کے زمانے میں فلسفہ انتظار بیان ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، انتظار اور منتظر کس کو کہتے ہیں، لا صرف سپاہ میں شامل نہیں ہے، بل بمنزلت من قعد تحت لوائه، بلکہ یہ شخص جو انتظار کے ایام میں حضرت کے ظہور سے پہلے مر گیا ہے لیکن معرفت امام ہے اس کے دل میں، یہ اس شخص کی طرح ہے جو امام زمانہ کی سپاہ میں ہے، نہ صرف سپاہ میں ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے پرچم کے، یہ اس شخص کی طرح ہے جو امام زمانہ کی سپاہ میں ہے، نہ صرف سپاہ میں ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے پرچم کے نیچے ہے، امام زمانہ کے پرچم کے نیچے، چونکہ سپاہ آپ کو معلوم ہے منتشر ہوتی ہے، پراکندہ ہوتی ہے، پرچم کے نیچے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ادھر ادھر درختوں کے نیچے، دیواروں کے نیچے ٹیک لگا کے، سہارا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صفے، اب پرچم سب سے آگے ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، اگرچہ ہم نے جنگیں تو نہیں دیکھی اس طرح کی، لیکن یہ تو سنا ہوا ہے ہم نے کہ قدیم میں جو جنگ ہوتی تھی اس میں پرچم پیچھے نہیں ہوتا تھا بلکہ پرچم آگے ہوتا تھا، اور یہ جو آپ پرچم عزا اٹھاتے ہیں یہ وہی پرچم ہے، یہ پرچم صاحب زمان ہے جو آپ اٹھاتے ہیں، منتظر کے ہاتھ میں جو پرچم ہے یہ وہی پرچم امام حسین علیہ السلام ہے جو آپ نے بعنوان منتظر اٹھایا ہے، اور پھر یہ پرچم جا ملے گا اس صاحب پرچم سے جا کر، اس صاحب علم سے جا کر، لوا، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ امام کے پرچم کے نیچے، امام کے علم کے نیچے، اور علم امام سب سے آگے ہوگا، کہیں پر موقع ہوتا ہے انکسار کا، کمرے میں داخل ہونا ہو، ہم دوسروں کہتے ہیں پہلے آپ فرمائیں، لیکن ایک ہوتا ہے جہاد کا موقع، جہاد میں نہیں تکلف کیا جاتا جی پہلے آپ، بلکہ پہلے میں، تو پرچم کے نیچے وہ ہوں گے کہ جو وہاں پر انکسار سے کام نہیں لیں گے بلکہ کہیں گے پہلے میں۔ قال بعض اصحابی، بعض اصحاب کا یہ کہنا ہے کہ امام نے ایک اور جملہ بھی بیچ میں فرمایا تھا، اضافہ کیا، وہ کیا تھا، بل بمنزلت من استشہد مع رسول اللہ،